الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الله عز وجل ماه مبارك کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی، ایک ایک سانس بڑا قیمتی. اللہ تبارک و تعالی اسے وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور شیطان اور ابلیس کے حربوں سے بچنے کی ہمیں ہمت اور قوت دے. ابھی ماہ مبارک شروع ہونے سے چند روز پہلے یہاں مرکز العلوم میں عالمیت کی قسم کے سلسلے کا سالانہ جلسہ تھا، جس میں خطاب کرتے ہوئے میں نے مدارس کی تاریخ بیان کی تھی کہ ہماری مدارس کی تاریخ شروع ہوتی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے مدرسے سے، مدینہ منورہ کے فقراء صحابہ کے صفے سے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مدارس کے ذریعے صحابہ کرام کے واسطے ساری دنیا میں علم پہنچا دیا. اور کتنا جلدی پہنچا دیا کہ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ شریف میں ہیں اور اسلام گجرات کے ساحل تک پہنچ گیا. ہندوستان میں گجرات کے ساحلی علاقے بڑے بابرکت ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ذریعے اسلام پہنچا. اسی لیے چند ماہ پہلے گوگا کی ایک مسجد کے سلسلے میں دو محراب کا ذکر آیا کہ ایک محراب اس مسجد کی قدس شریف کی طرف ہے اور دوسری محراب بیت اللہ کی جانب ہے. تو وہاں مولانا نوشہ صاحب کے ذریعے تحقیق کروائی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی مدظ اللہم العالی کو تکلیف دی، تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب نے جن ماہرین کو بھیجا، اس میں مہندس بھی تھے، انجینئر بھی تھے، آرکیٹیکٹ بھی تھے، ان تمام نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ دونوں محرابیں درست ہیں، ایک بیت اللہ کی جانب ہے اور ایک قدس کی طرف ہے. تو کتنا جلدی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے مقیم ہیں اور اس وقت پہنچ گیا. تو اسی طرح یہ تو ابھی بسم اللہ تھی، ابتدا تھی. اس مسجد سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں بھی اسلام پہنچا، لیکن جتنے گجرات کے ساحلی علاقے ہیں سب کی طویل ترین تاریخ ہے، جس کا میں نے وہاں بچیوں کے مدرسے میں ذکر کیا کہ جس میں سورت کے قریب منور، سندان جسے سنجان کہا جاتا ہے، اور نالہ سپارا، تھانے اور کوکن کے ساحلی تمام علاقے، اور جمبوسر اور کاوی کے قریب قندار کا علاقہ جسے گندارا کہا جاتا ہے. تو یہ تمام علاقے ابتدائی صدیوں ہی میں اذانوں سے، نمازوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پہنچائے ہوئے علوم سے معمور تھے. بھڑبوت میں جو حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، وہاں ان کی قبر شریف پر ہم نے حاضری دی تھی. بے شمار جگہ ہیں جہاں کہیں تابعی سوئے ہوئے ہیں، کہیں تبع تابعی سوئے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے ان بچیوں کے مدرسے کے بیان میں کہا تھا کہ یہ آپ کا مدرسہ بھی اسی سلسلے کی ایک شاخ ہے. اللہ عز و جل اسی سلسلے سے ہمیں مربوط رکھے. جس طرح سند میں سب کے نام آتے ہیں تو یہ مدارس کی بھی ایک مسلسل چین اور سند ہے. اسی سے ہمیں وابستہ رکھے کہ جس میں منور کے مدرسے کے متعلق تو ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہاں کی اتنی بڑی آبادی اس شہر کی اور یہاں کی تمام خواتین حفظ قرآن سے مالا مال, کوئی خاتون غیر حافظ عورت نہیں ملے گی. پھر ان کا لباس بھی جو انہوں نے ذکر کیا وہ بھی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ان کا لباس. تو اس جلسے کے بعد پھر لیسٹر جانا ہوا, تو وہاں لیسٹر میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اور آپ کے نامی سے استبراک کرتے ہوئے جس کا نام جامع علی رکھا گیا, مسجد علی رکھا گیا, تو اس مسجد میں کوئی پانچ طلبہ حافظ ہوئے. ان میں سے ایک بچہ جو باپ کا اکلوتا اور اس کی چار پانچ بہنیں اور والد محترم جلسے سے قبل ہی پاکستان تشریف لے گئے اور وہیں پیام اجل آ گیا. تو میں نے اس بچے اور اس کے والد مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے, ماں نے پرورش فرمائی اور پرورش کا حق ادا فرما دیا, اور میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ذکر خیر میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ عادت کے خلاف میں نے جتنی دیر میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں اس سے کوئی تین گنا زیادہ وقت لے لیا. مجھے ہوش نہیں رہا, مجھے آگے برمنگھم مکی مسجد بھی حاضر ہونا ہے. تو یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح ہمارے ائمہ کرام جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ادنا غلام ہیں, تو ان کے ذکر کی یہ لذت اور یہ برکت, تو پھر آگے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے ان کے ذکر خیر کا کیا کہنا. پھر مخدوم کائنات آقا دارین سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اور اللہ عز و جل کا کلام پاک اور اس کی تلاوت, اس کی شیرینی, اس کی حلاوت اور اس کی لذت. اللہ اللہ عز و جل ہمیں ان سب کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے ائمہ کرام نے اور صحابہ عظام نے قرآن کریم کو اپنی غذا سمجھا, اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ہر صحابی نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ جمعے سے وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے, آئندہ جمعے کو وہ اختتام کو پہنچتا. یہ تو کم سے کم تلاوت تھی جو تمام صحابہ کرام کی سنت کے طور پر جسے بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اضواء البیان کو سات اجزاء پر بھی منقسم کیا کہ ایک جلد میں ایک منزل, جیسے دس دس پارے بنا کر کے تو اسے تین جز پر تقسیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کا معمول ہر تیسرے دن قرآن کے ختم کا, اور ہمارے ائمہ اربعہ کا رمضان شریف میں تو معمول ملتا ہے کہ روز ایک قرآن شریف, اور بعض ائمہ کرام تو روزانہ دو دو قرآن شریف پڑھتے ایک دن میں ایک رات میں. کتنا آسان تھا ان کے لیے. اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر بھی آسان فرما دے, ہمیں بھی یہ روحانیت عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی طرح سے دو دو قرآن شریف پڑھ سکیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے میں سب کچھ بھول گیا کہ مجھے آگے بھی جانا ہے, پروگرام بھی ہے. درمیان میں کچھ تنبہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ ابھی جاری رکھیں یا بیان آگے بڑھائیں، کیونکہ ایک گرما گرم ہاٹ ٹاپک کی طرف میں اب جانے لگا تھا، جس کے لیے ذرا وقت کی بھی ضرورت تھی کہ وقت میں گنجائش بھی ہے یا نہیں، لیکن وہاں بیان موقوف کر کے پھر ہمیں برمنگھم جانا پڑا. اور یہ مسئلہ بہت نازک اور اس کی نزاکت کا یہ حال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی پیشین گوئیاں پہلے فرما دی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فکر رہا ہوگا. اور یہ اہل بیت کے متعلق پرانی آیات تطہیر سے متعلق ہیں، تو جیسے اللہ عز و جل نے انہیں جنت کی سیادت عطا فرمائی، وہاں اہل جنت کی قیادت عطا فرمائی، تو ساتھ اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل کے تحت ان کا ابتلاء اور ان کی تطہیر بھی دوسروں سے انوکھی اور الگ. اس پر تو اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے، جو ظالموں کے لیے تختہ مشق بنے اور انہوں نے اپنے نزدیک کیسے اسے اس درجے کے ظلم و ستم کو روا سمجھا، اسے انسانی دل رکھنے والے اور انسانی دماغ رکھنے والے، عقل سلیم رکھنے والے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے. اور اس درجے کے کہ میں جہاں کہیں یہ موضوع ملتا، نظر کے سامنے مطالعے میں آتا، تو میں اس کو نوٹ کر لیتا. لیکن پھر اخیر میں نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا کہ اوہو، یہ ایک ظلم و ستم کی پرانی داستان ہے، اس کی طرف میں خامخواہ کسی کو کیوں متوجہ کروں. تو کافی عرصے سے یہ میں نے موقوف کر رکھا ہے کہ پڑھ کر آگے چلا جاتا ہوں، ان صفحات کو پلٹ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. اس کا کچھ اندازہ آپ کو یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بیتی اور آپ جس بلا اور آفت میں مبتلا ہوئے، اس سے اندازہ ہوگا. اور کس کے ہاتھوں مبتلا ہوئے کہ دنیا انسانیت کی تاریخ کے مورخین اور ملوک و سلاطین کی داستانیں بیان کرنے والے، جس تاجور کو اور بادشاہ کو اور خلیفہ کو اگر انہوں نے اپنے یہاں دو صفحے کی ہوں کہ حکام سو اور حکام اور اچھے حکام، تو ان میں سر فہرست ہارون رشید کو بظاہر وہ رکھیں گے. اور کتنا زبردست خلیفہ کہ جس کے متعلق حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک مرتبہ یہی انگلستان کے ایک بیان میں ارشاد فرمایا تھا، جو حضرت نے برما رنگون کے بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کی تو بدلی اور بادل جا رہے تھے، تو اس بادل کو خطاب کر کے ہارون رشید کہتے ہیں امطری حیث شئت، فسیعتینی خراجو کی، کہ تو دنیا کے کسی کونے میں جا کر برس، تیرے برسنے سے جو فصل اگے گی اور جو غلہ پیدا ہوگا تو اس کا خراج میرے قدموں میں اب یہاں پہنچے گا. اب کتنی عظیم حکومت اور کتنی کیسی وسعت کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں بادل کو کہ جہاں جا کر تو برسے گا اور پیداوار ہوگی وہ میرے قدموں میں یہاں پہنچے گی. اور واقعی وسعت بھی ایسی ہی تھی، اور جو ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی مبالغہ سے خالی بالکل صحیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو ہارون رشید کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، صوم و صلاۃ کی پابندی اور دین کی طرف میلان اور اس کی خدمت کے لیے کوششیں جتنی بیان کی جاتی ہیں اسے مبالغہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا. یعنی حقیقت تھی، واقعی ایسا ہی تھا. لکھا ہے کہ ہارون رشید روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور یومی یا معمول تھا ان کا کہ 1000 درہم صدقہ اور خیرات میں دیا کرتے تھے. جب حج کے لیے تشریف لے آتے تو 100 علماء اور فقہا کو ساتھ لے آتے. جس سال حج نہ جا سکے تو اس سال اپنے حج بدل کے طور پر 300 صلحاء کو اپنی جگہ حج کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کے حج کی تفاصیل جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نہایت رونے دھونے والے مقامات مقدسہ، اور ان کا رنگ ہی الگ ہوتا تھا، اور آخرت کے بارے میں وہ جذباتی تھے. ایک دفعہ ایک محدث نے حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں خدا کے رستے میں اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میری آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید کیا جاؤں. تو یہ جیسے ہی حدیث انہوں نے سنی تو روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی سنتے ہی صلی اللہ علیہ سیدی، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت. اسی لیے اس زمانے کے علماء صلحاء کو آپ سے محبت تھی. سفیان ثوری، فضیل ابن عیاض، سماک ابن حرب جیسے محدثین کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے خطاب کی اور وعظ کی درخواست کرتے ہیں. ایک مرتبہ اسی طرح کی درخواست سماک ابن حرب سے کی تو آپ نے اللہ عز و جل کی ذات عالی سے انہیں ڈرایا اور فرمایا کہ اس کو ہر وقت دل میں رکھو، ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی یہ عقیدہ سامنے رہے کہ کل مجھے خدا کے حضور جانا ہے، اور وہاں یا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، تیسری جگہ وہاں نہیں ہوگی. تو یہ کلمات سنے اور زار و قطار رونے لگے، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. یہی سماک ابن حرب ہارون رشید کی خدمت میں بیٹھے ہیں. پیاس لگی تو خلیفہ نے پانی مانگا، خادم پانی لے کر آیا. تو اس پر سماک ابن حرب نے خلیفہ سے پوچھا کہ اگر آپ کو پیاس لگے اور پیاس کی شدت ہو تو آپ کو پانی کہیں نہ ملے تو آپ کس قیمت پر اسے خرید سکو گے؟ تو جواباً خلیفہ نے عرض کیا کہ اس کے لیے تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. پھر سیما کے بن حرب نے پوچھا کہ اگر یہ گلاس آپ نے اس قیمت پر خرید لیا اور پی لیا اور اس کے بعد وہ نہ نکلے اور تکلیف شروع ہو, پیشاب بند ہو جائے, تو اس کو جاری کرنے کے لیے آپ دوا کی کیا قیمت دے سکو گے؟ تو کہنے لگے آدھی سلطنت. تو فرمایا کہ جس سلطنت کی آپ کی اس سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی کا ہو, تو ایسی سلطنت پر کیا غرور اور سرور. تو اس دلیل کو سن کر خلیفہ ہارون رشید دیر تک روتے رہے, بلکہ فضیل ابن عیاض تو فرماتے ہیں, حالانکہ امام الزاہدین ہیں فضیل ابن عیاض, وہ بھی ہارون کے متعلق ایسے حالات اور واقعات کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت محبوب ہے. تو یہ تمام خلفاء میں کتنا ممتاز اور کتنا خدا کے خوف سے ڈرنے والا انسان, لیکن جب آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں گے, جسے میں وہاں آگے بیان کرنے جا رہا تھا اور وقت کی وسعت معلوم کرنے کے لیے میں نے مولانا ریاض الحق صاحب سے پوچھا کہ وقت میں گنجائش ہے یا نہیں, تو دوستو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یمن میں پہلے حفظ قرآن ختم کیا, ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی, پھر یمن سے مکہ شریف پہنچے, یہاں پہنچ کر قبیلہ حزیل کے 10,000 اشعار آپ نے یاد کر لیے اور تمام قبائل کی زبانیں اور ان کی لغات اکٹھی کر لی اور امام اللغا آپ بن گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے ائمہ میں سب سے ممتاز اور نمایاں. اس کے بعد پھر آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ نے یہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے علم حدیث بھی کافی حاصل کر لیا, لیکن آپ کو علم حدیث اور فقہ جہاں ملتا ہے اسے بھی حاصل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے سامنے پیش کیا گیا. چنانچہ مدینہ منورہ کا سفر فرمایا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرتے رہے. جب دونوں کی آپ کی طرف سے سند مل گئی تو پھر واپس مکہ مکرمہ پہنچے. لیکن جیسا شروع میں نے عرض کیا کہ ماں تعلیم دینا چاہتی تھی, معلم کے حلقے کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں معلم کو جو فیس دی جاتی ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح کے مکہ مکرمہ کے قیام میں آپ نے اپنے متعلق خود بیان فرمایا کہ میرے پاس کاغذ اور قلم خریدنے کی سکت نہیں تھی, درختوں کے اوراق اور درختوں کے پتوں پر لکھا کرتا تھا اور ہڈیوں پر اور لکڑیوں پر لکھا کرتا تھا. تو اسی طرح اب وہی معاش کا مسئلہ آپ کو پیش آیا جس سے وہ دو چار ہوئے اور کسی سے عرض کیا کہ اب تو معیشت کی اس قدر تنگی پیش آ رہی ہے کہ میں نے اپنا جس مکان میں رہ رہا ہوں وہ اپنا مکان میں نے گروی رکھ رکھا ہے اور اسے گروی رکھ کر میں نے قرض لیا ہوا ہے. چنانچہ شخص نے جسے مکہ مکرمہ سے قاضی بنا کر یمن بھیجا جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی نگرانی میں، اپنی ماتحتی میں شعبۂ قضاء کے کچھ کام پر آپ کو لگایا، جب اس میں آپ کی مہارت اور آپ کی علمی قابلیت دیکھ کر پھر مستقل آپ کو نجران کا والی اور گویا گورنر بنا دیا گیا۔ جب نجران پہنچے والی بن کر، تو وہاں آپ کو الحمدللہ دل کھول کر اب کام کرنے کا موقع ملا، فراغت ہو گئی، معیشت کی تنگی دور ہو گئی۔ تو آپ نے پھر، جیسا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مجلس بنائی تھی، وہ تو بڑی وسیع مجلس تھی جس میں 40 کے قریب افراد کے نام لیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ نے اسی انداز سے کام شروع فرمایا۔ تو ابھی ان کی مجلس میں صرف 7 آدمی کو آپ لے پائے، جن کو اپنے ساتھ رکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امور انتظامیہ کو بھی سنبھالتے اور علمی تحقیقات بھی آگے جاری تھی، اور نجران کے باشندے آپ کے گرویدہ ہو گئے کہ او ہو، کتنے پیارے والی اور حاکم ہمیں ملے ہیں، کتنا زبردست علم ان کے پاس ہے۔ تو یہ زمانہ چونکہ ہارون رشید کا تھا، عباسیوں کی حکومت تھی، اور جیسے بنو امیہ ہر وقت مظالم اہل بیت پر ڈھاتے رہتے تھے، اور ایک ہی خطرہ ابلیس نے، شیطان نے ان کے دل دماغ پر مسلط کر رکھا تھا کہ یہ اہل بیت اور علوی حضرات ہماری حکومت کا تختہ کہیں الٹ نہ دیں۔ تو جب یہ بنو امیہ چلتے ہوئے اور چلتے بنے اور عباسیوں کی حکومت آئی، تو اہل بیت نے اور علوی خاندان نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن چونکہ یہ خطرہ ایک موہوم تھا اور شیطانی اور ابلیسی تھا، اور ابلیسی جماعت ہی کا ایک بنایا ہوا موہوم خطرہ تھا جو حکومت کے دماغوں میں ڈالا گیا تھا، تو وہ ان کے دور حکومت میں بھی اپنی چال بازیوں اور اپنی شاطرانہ چالوں سے اس میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور قریبی رشتہ تھا اہل بیت سے بنو امیہ کی بنسبت، لیکن یہ بھی پھر ان شیاطین اور ابالیس کی چالوں میں آ گئے اور اہل بیت کو اور علوی حضرات کو خطرہ سمجھنے لگے۔ تو اسی سے فائدہ اٹھا کر کے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہارون رشید کو شکایت کی گئی کہ یہ جو نئے گورنر نجران میں آئے ہیں، انہوں نے مجلس بنا رکھی ہے اور عوام ان سے چاروں طرف خوش ہیں، اور ان کی مدح ثنا میں ہر وقت رطب اللسان رہتے ہیں، تو اس سے حکومت کو چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ ان کی طرف سے حکومت کو خطرہ ہے۔ جیسے ہی یہ جعلی اور موہوم خطرے کی شکایت کا پولندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو فوراً انہوں نے حکم جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے جتنے آدمیوں کو یہاں سے 7 کو لے جایا گیا، اور نہ معلوم پھر وہاں کے نجران کے باشندوں میں سے کتنے اور گرفتار کیے گئے ہوں گے، ان کو جب وہاں بغداد بھیجا گیا، بغداد پہنچے، تو روزانہ ان میں سے ایک ایک کر کے بعضوں کو لایا جاتا اور ان کو شہید کر دیا جاتا۔ سارے شہید ہو چکے، صرف ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور اپنی بنائی ہوئی مجلس کے ایک فرد وہ باقی رہ گئے تھے, اب ان کی باری تھی. کہ اللہ عز و جل نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی جان بچا لی, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امام محمد نے ہارون رشید کے سامنے مکمل تعارف کرایا اور ان کی جان خلاصی ہوئی, اور پھر آپ کے وہ مقرب بنے. تو یہ سارا اللہ عز و جل کی طرف سے ہوا, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں ہماری سیاح سے درگزر فرمائے, ہمیں گناہوں سے معافی دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت دے, اور سابقہ گناہوں کو بغیر کسی ابتلا کے عافیت سے سیئات کو حسنات میں بدل دے, اور اللہ تعالی ہر قسم کے ابتلا اور امتحان سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. بڑا کٹھن دور ہے. اللہ عز و جل نے سر نماز کے تارکین وغیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں فلاں فلاں صفات ہوں گے تو ان کا حشر فرعون, حامان, قارون جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا. تو یہ دو پارٹیاں مستقل نہیں ہیں جنہیں شوق ہے ابو جہل کے ساتھ مشہور ہونے کا, تو وہ ہر زمانے میں, ہر جگہ, ہر دور میں ایسی حرکتیں کرتے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی حرکتوں سے نہ بچ سکے. تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی ابتلا کے ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے بچنا آسان فرمائے. اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.